السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة علی اعدائهم وعداء اللہ من یوم عداوتهم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حاضرین محترم، مومنین گرامی، علماء کرام و معزز و محترم مہمانان گرامی و تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ رسالت و نبوت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اسی طرح یہ ایام وحدت امت اسلامی جنہیں یہ ایام مبارکہ و متبرکہ جنہیں امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایام وحدت امت اسلامی نام دیا ہے، یہ ایام بھی آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض ہیں، اور اسی طرح یہ باشکو اہتمام مسلمین کا عملی طور پر اتحاد و وحدت کا یہ مظاہرہ و مجسم نمونہ جس میں حاضر ہونے کی توفیق و سعادت نصیب ہوئی ہے، اس کے بانیان و شرکا و منتظمین کو بھی تبریک عرض ہے و مبارکباد عرض ہے، اس دعا کے ساتھ و امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی تمام دنیا میں امت اسلامی میں و بالخصوص پاکستان کے اندر امت مسلمہ میں پروردگار اتحاد و اتفاق ایجاد فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کے اوپر اپنا عظیم احسان اور اپنی عظیم نعمت جتلائی ہے. ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا بہت عظیم احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں. یتلو علیہم آیاتِ، جو ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ و تطہیر کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. سورہ مبارکہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر امیوں کے اندر رسول مبعوث فرمائے. یتلو علیہم آیاتِ جو ان امیوں کو اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں. ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں تطہیر کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جبکہ اس سے پہلے یہ امی اور یہ لوگ بعثت رسول اللہ سے پہلے و ولادت رسول اللہ سے پہلے ضلالت مبین میں غرق تھے. اس آیہ مجیدہ میں خداوند تبارک و تعالی نے لوگوں کے بارے میں دو اہم عنوان ذکر فرمائی ہیں. ایک ان لوگوں کو امی کا نام دیا ہے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا امیوں کے اندر خدا نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے. اور جس حالت میں یہ امی گرفتار تھے, جو حالات تھے ان کے, اس حالت کا نام ضلالت مبین قرار دیا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ضلالت مبین میں ڈوبے ہوئے لوگ, غرق لوگ, ان کو ہدایت دینے کے لیے, ان کی نجات کے لیے, ان کی سعادت کے لیے اور انہیں ان مشکلات سے نجات دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا ہے. امی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس آسمانی کتاب نہ ہو, اللہ کا آئین و دین و منشور نہ ہو, بے خبر ہو, اور اس کے بجائے اپنے آبا کی تعلیمات پر, آبا کے رسم و رواج پر, اپنے بڑوں کے رسم و رواج پر عمل کرتے ہوں. اگرچہ اس سے پہلے بہت کثیر تعداد میں اللہ تعالی نے انبیاء کو مبعوث فرمایا, انہیں آسمانی کتابیں عطا فرمائیں, انہیں شریعت الہیہ عطا فرمائی, لیکن یہ لوگ امی تھے. انبیاء کے آنے کے باوجود آبا کی رسم و رواج سے اتنے زیادہ چپکے ہوئے تھے, اتنی زیادہ وابستگی تھی, تعلق تھا ان کا گہرا اپنے آبا کے سلسلوں سے, انبیاء کی تعلیمات سے بے خبر و لا تعلق تھے. یہی لوگ جو آبا کے طور طریقوں کو محفوظ رکھیں, آبا کی رسم و رواج کو محفوظ رکھیں, لیکن انبیاء کے تعلیمات کو توجہ نہ کریں, انہیں قرآن امی کہتا ہے. اور دوسرا ان کی جو حالت تھی اس کا نام ضلالت مبین رکھا ہے. ضلالت گمراہی ہے, اور وہ بھی کھلی گمراہی, آشکارہ گمراہی. جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے, جس قسم کے ماحول میں رہ رہے تھے, اس سب کا قرآن نے ایک جامع اور بہت ہی اہم عنوان دیا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے تھے وہ سب ضلالت تھی, جو تم کھاتے تھے وہ ضلالت تھی, جو تم انجام دے رہے تھے وہ ضلالت تھی, جو تمہارے آپس میں روابط تھے وہ ضلالت تھی, سیاست تمہاری ضلالت تھی, حکومت تمہاری ضلالت تھی, معیشت تمہاری ضلالت تھی, حتیٰ تمہاری عبادت بھی ضلالت تھی. چونکہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے پتھروں اور لکڑیوں کی مورتیاں بنا کر انہیں نعوذ باللہ اللہ کا نام دیتے, درجہ دیتے, رب کہتے, خالق و رازق کہتے, اور پھر ان کے سامنے سجدے کرتے, بندگی کرتے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ یہ ضلالت ہے. جن کو اللہ معلوم نہ ہو, اللہ کی پہچان نہ ہو, وہ ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے جن کے پاس شریعت نہ ہو, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوں وہ ضلالت کہلاتی ہے. یہ ضلالت جو ان کی ہلاکت اور ان کی نابودی و تباہی کا باعث تھی, اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا, وبالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ان لوگوں کو امیت سے نکالیں اور ضلالت سے نکالیں، ضلالت سے نکال کر انہیں ہدایت عطا فرمائیں اور امیت سے نکال کر ان کو امت بنا دیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، گواہی دی ہے، قرآن کی آیات و اللہ تعالیٰ کا کلام گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم مأموریت انجام دی، ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ضلالت سے نکالا اور انہیں ہدایت تک پہنچایا، ضلالت کا خاتمہ کیا، گمراہی کو ختم کیا اور اس کی جگہ پر انہیں اللہ کا نظام بنا کر دیا اور قائم کر کے دیا، امیت سے ان کو نکالا اور انہیں امت بنایا۔ اور قرآن کی گواہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک دن تھا تم بدترین امی تھے اور آج تم بہترین امت بن گئے ہو۔ یہ عمل انقلاب ہے، ضلالت کا خاتمہ اور ہدایت کا قیام یہ انقلاب ہے۔ امیت سے نکالنا اور امت کے قالب میں اور امت کی شکل میں ان کو ڈھالنا یہ انقلاب ہے، انقلاب نبوی، یہ انقلاب ربانی، انقلاب قرآنی و انقلاب الہی ہے۔ انقلاب اسی چیز کا نام ہے، ایک نظام کے خاتمے کا نام اور اس کی جگہ پر دوسرے نظام کا قیام، یہ انقلاب کہلاتا ہے۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، قرآن بھی اس کا نام انقلاب ہی لے رہا ہے کہ یہ انقلاب تھا، امیت سے امت بنانا اور ضلالت کا خاتمہ کر کے ہدایت کا نظام قائم کرنا۔ لیکن قرآن کریم میں ایک اور نقطہ بیان ہو رہا ہے، قرآن کریم اسی امت کو اب خطاب کر رہا ہے کہ تم امی تھے اب امت ہو، پہلے ضلالت میں تھے اب ہدایت پر ہو۔ لیکن ایک اللہ کا قانون موجود ہے اور وہ یہ کہ جو انسان، جو شخصیت، جو ہستی دنیا میں آتی ہے اس کو دنیا سے جانا بھی ہے۔ تمام انبیاء کرام دنیا میں آئے، تشریف لائے، مبعوث ہوئے، لیکن اپنی معموریت و فریضہ انجام دے کر اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 144 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ ہستی جن کا نام گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فقط اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا پیغام لے کر تمہارے لیے آئے ہیں، انہوں نے فقط خدا کی طرف سے تمہیں ہدایت پیش کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کریں گے، جو کچھ کہیں اسے ان کی اپنی بات نہ سمجھو، اسے اللہ کا فرمان سمجھو، اور جو کچھ یہ لائیں اسے اللہ کا فرمان سمجھ کر اس کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ کی پہچان کروائی، وما محمد الا رسول، یہ محمد صرف رسول ہیں تمہارے لیے، یعنی اللہ کے پیغمبر، اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، کسی اور کی تبلیغ نہیں کر رہے، کسی اور کا پیغام نہیں پہنچا رہے، اپنی بات بھی نہیں کر رہے، آبا کی بات بھی نہیں کر رہے، کسی قوم و ملت و قبیلے کی بات بھی نہیں کر رہے، بلکہ فقط خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان و پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی رسل آئے ہیں اور اپنا فریضہ انجام دے کر اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اب انہیں بھی اپنا فریضہ انجام دے کر اس دنیا سے گزر جانا ہے۔ جب یہ اس دنیا سے گزر جائیں گے اس وقت تم کیا کرو گے؟ افا ان ماتا او قتل، یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، آیا تم واپس اسی حالت پر پلٹ جاؤ گے جس حالت میں پہلے تھے، جس حالت سے اس رسول نے تمہیں نکالا تھا؟ انقلبتم علی اعقابکم، اعقاب عقب کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں، عقب پیچھے کی حالت کو کہتے ہیں، انقلبتم تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی سابقہ حالت پر، یعنی قرآن پوچھ رہا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کی شہادت کے بعد آیا تم نے رسول اللہ کا راستہ جاری رکھنا ہے، آگے بڑھانا ہے، یا تم واپس پلٹ جاؤ گے اسی حالت پر جس حالت سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا، ضلالت مبین سے دوبارہ اسی ضلالت مبین کی طرف رخ کرو گے اور منہ موڑ لو گے؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ان لوگوں سے جن کو رسول اللہ نے امت بنایا، پہلے امی تھے، اور جن کو ہدایت عطا کی جبکہ وہ پہلے ضلالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سوال ہے کہ رسول کے بعد کیا کرو گے تم، وفات رسول اللہ کے بعد یا شہادت رسول اللہ کے بعد کیا کرنا ہے تم نے، آیا واپس اس حالت پر پلٹ کر جاؤ گے؟ عزیزان، یہ آج ان ایام متبرکہ و مبارکہ میلاد رسول اللہ میں جہاں پر محافل جشن و سرور برپا ہے، وہ محافل نعت و مدح و ثنا و قصیدہ برپا ہے، اور جہاں پر مومنین و مسلمین خوشیاں منا رہے ہیں، ہم سب بعد از رسول اللہ کی نسل و امت ہے۔ آج رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں، وفات پا گئے، وفات رسول اللہ کے 1400 سال بعد آج ہم بیٹھ کر یہاں پر مومنین کی اس آبادی میں، اس خطے میں، وہ تمام امت رسول اور مومنین کی شرکت و علماء کرام کی شرکت سے یہاں پر جشن میلاد رسول اللہ برپا کیے ہوئے ہیں اور جشن وحدت امت برپا کیے ہوئے ہیں۔ ہم ہی سے سوال ہے، اسی مجمع سے سوال ہے، بولنے والے سے سوال ہے، سننے والوں سے سوال ہے، اور سوال کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کا سوال ہے۔ کلام خدا و قرآن کریم میں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ بتاؤ وفات رسول کے بعد کیا کرنا ہے تمہیں، آیا راہ رسول اللہ پر قائم رہو گے اور آگے بڑھو گے، یا واپس پلٹ کر سابقہ حالت پر چلے جاؤ گے؟ سادہ کروں اگر بات کو، آسان بناؤں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ انقلاب نبوی پر قائم رہو گے اور انقلاب نبوی کی تکمیل کرو گے، آگے بڑھو گے، یا انقلاب عقبی کرو گے، واپس پلٹ جاؤ گے؟ ہم راہ رسول اللہ کو بھی دیکھیں، اس کی علامتیں اور نشانیاں ملاحظہ کریں اور جائزہ لیں کہ آج ہمارے اندر کون سی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ انقلاب نبوی کی علامتیں پائی جاتی ہیں، ہم آج امت کہلانے کے قابل ہیں یا امی کہلانے کے قابل ہیں، آج ہم ہدایت یافتہ کہلانے کے قابل ہیں یا ضلالت مبین میں ڈوبے ہوئے قوم کہلانے کے قابل ہیں؟ ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ضلالت کس کو کہتے ہیں، ہدایت کس کو کہتے ہیں، امیت کس چیز کا نام ہے، وہ امت کس حقیقت کا نام ہے؟ اور سوال بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، قرآن کریم کا سوال ہے، لہذا اس کا جواب بھی تلاش کرنا ضروری ہے، دینا ضروری ہے، اور توجہ ضروری ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہم سے پوچھ رہی ہے، وہ لوگ جن کو قرآن فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے تم ضلالت میں تھے، یعنی جو کچھ تمہارے معاملات تھے، تمہارے امور تھے، تمہاری زندگیاں تھیں، تمہارے طور طریقے تھے، تمہارا رہن سہن تھا، تمہاری سوچیں تھیں، وہ سب کی سب ضلالت تھی، تمہارے معیارات ضلالت کہلاتے تھے۔ ان لوگوں کے حالات کو دیکھیں اور آج اپنے حالات کو ہم دیکھیں،
تو آیا وہ ضلالت کا کوئی علامت یا نشانی آج پائی جاتی ہے اس قوم و امت اور اس مملکت کے اندر یا نہیں پائی جاتی؟ اور جو ہدایت رسول اللہ نے آ کر قائم کی اور عطا فرمائی، اس ہدایت کے ارکان آیا ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ تشریف لائے، سب سے پہلی ضلالت بت پرستی و شرک تھا، خدا سے دوری، اللہ سے دوری، جو تمام گمراہیوں اور ضلالتوں کی جڑ اور بنیاد تھی۔ رسول اللہ تشریف لائے، پیغام توحید ان لوگوں کو دیا اور انہیں کہا تم بت بنانے چھوڑو، بت بیچنے چھوڑو، بت خریدنے چھوڑو، اور بتوں کی پرستش و بتوں کی پوجا ترک کر دو۔ یہ پہلی ضلالت کی جڑ یا نشانی تھی جو اس معاشرے کے اندر بہت واضح طور پر موجود تھی۔ حتیٰ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، جو حضرت ابراہیم خلیل و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا حکم خدا سے، جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی و ولادت ہوئی، اس وقت کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور لوگوں کے گھروں کے اندر بت، قبیلوں کے بت اور خاندانوں کے بت، افراد کے بت، سرداروں کے بت الگ تھے، عوام کے بت الگ تھے، اور مختلف شکلوں کے اندر یہ بت، ان کے نام معروف نام ہیں، کچھ کے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں اور کچھ کے تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ یہ پہلی ضلالت تھی، رسول اللہ نے آ کر اس ضلالت سے انہیں نکالا، بتوں کے حقیقت بتائی کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ بت بنانا ضلالت ہے، بت کی عبادت کرنا ضلالت ہے، بت کے سامنے جھکنا ضلالت ہے، اور اللہ کے علاوہ جو چیز خدا سے انسان کو دور کر دے وہ بت ہے تمہارا۔ علامہ اقبال نے اس ضلالت کو اس امت کے اندر تلاش کیا اور ڈھونڈا، کہا کہ اس سے بھی بڑی ضلالت آج موجود ہے ان لوگوں کے اندر، آج اس امت کے اندر اس سے بڑے بت موجود ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج اگر ہم تہذیب نبی اور عصر حاضر اور آج کے اس تعلیم یافتہ اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں بت دیکھیں، تو لکڑی اور پتھر کے بتوں سے زیادہ بڑے بت لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ کہیں پر علاقائیت کا بت ہے، کہیں پر قومیت کا بت ہے، کہیں پر قبائلیت کا بت ہے، کہیں لسانیت کا بت ہے، کہیں وطنیت کا بت ہے، کہیں حزب کا بت ہے، کہیں گروہ کا بت ہے، کہیں شخصیت کا بت ہے، کہیں اپنی ذات کا بت ہے۔ یہ سب کے سب آج لوگوں نے بت بنا لیے ہیں، اور یہ بت گھروں میں بھی موجود ہیں، یہ بت عبادت گاہوں میں بھی موجود ہیں، یہ بت سیاست میں بھی موجود ہیں، یہ بت مذہب و دین میں بھی موجود ہیں۔ اس وقت بھی لوگ بت پرستی میں مصروف تھے، وہ بت گری و بت سازی میں، اور آج بھی وہی بت گری و بت سازی و بت پرستی، اگرچہ بتوں کی شکلیں بدل گئی ہیں، بتوں کے روپ بدل گئے ہیں، بتوں کے حلیے بدل گئے ہیں۔ بت اس کو نہیں کہتے جو لکڑی سے بنے، جو مجسمہ بنے۔ آج سادگی ہے بعض لوگوں کے اندر کہ بچوں کے کھلونوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ یہ بھی بتوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ لوگ جو قوم پرستی کے بت میں مبتلا ہیں، فرقہ بندی کے بت میں مبتلا ہیں، شخصیت کے بت میں مبتلا ہیں، بچوں کے کھلونوں پر اعتراض ہے لیکن بڑوں نے جو بت بنا کے اور ان کی پوجا میں مصروف ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ شخصیتیں بت بنی ہوئی ہیں، ان شخصیتوں کی بات نہیں کرتے، اور کسی چھوٹی بچی کے ہاتھ میں گڑیا دیکھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اس گھر کے اندر بت ہے، مجسمہ ہے۔ کھلونے بت نہیں ہیں، وہ بچوں کے کھیلنے کا سامان ہے۔ لہذا مختلف فرق میں مختلف فتاوا ہیں، بعض کہتے ہیں یہ گڑیا بنانا حرام ہے، یہ مجسمہ ہے، زیرو کا جسم ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اس کے اندر کراہت ہے، یہ تمثال و مجسمہ بنانا کراہت ہے۔ حرام ہو یا مکروہ ہو، جو بھی ہو، گڑیا بنانا بت پرستی کے زمرے میں نہیں آتا۔ بچوں کا چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے کھیلنا یہ بت پرستی کے زمرے میں نہیں آتا. بت پرستی وہ ہے جو بڑوں نے بنا رکھی ہے. بت پرستی وہ ہے جو شخصیتوں کی بت پرستی ہے, وطنیت کی بت پرستی ہے, علاقائیت کی بت پرستی ہے, قومیت کی بت پرستی ہے. جس نے امت کو حصے بکھرے کر دیا, بت ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور انسان کی توجہ کا مرکز بن جائے وہ بت ہوتا ہے. آپ کھلونوں کو بتوں کے زمرے میں ذکر کرتے ہو بچوں کے, لیکن بڑوں نے جو بت بنا لیے ہیں ان کو سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہیں. آج بھی بت پرستی موجود ہے. اگر قرآن میں فرمان ہے کہ یہ رسول آئے لوگوں کو ضلالت سے نکالنے کے لیے, اور پھر قرآن پوچھ رہا ہے کہ رسول کے بعد تمہارے ارادے کیا ہیں, رسول اللہ کے بعد تمہاری نیتیں کیا ہیں, رسول اللہ کے بعد تمہاری سوچیں کیا ہیں, تمہارے عزائم کیا ہیں, آیا رسول اللہ کی راہ پر آگے بڑھو گے یا رسول اللہ کی راہ کو چھوڑ کر سابقہ ضلالت مبین میں چلے جاؤ گے. رسول اللہ تشریف لائے کعبہ کے اندر, مکہ کے اندر, اور مکہ کے گرد و نواح میں جہاں بھی مورتیاں تھیں, بت تھے, ان کو توڑ دیا, ان کو چھڑایا, ان کو پائمال کیا, ان کو روندا, پاؤں تلے روندا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لیکن صرف پتھر اور لکڑی کی مورتیاں نہیں توڑی بلکہ قبائلیت کا بت بھی توڑا, اور فرمایا کہ قریشی وغیرہ قریشی میں کوئی فرق نہیں ہے, عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں ہے, کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے, سیاہ اور سفید میں کوئی فرق نہیں ہے, غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو مورتیاں پتھروں کی بنی ہوئی تھیں انہیں توڑنا آسان ہے, قومیت کا بت توڑنا مشکل ہے, قبائلیت کا بت توڑنا مشکل ہے, وطنیت کا بت توڑنا مشکل ہے, قریشیت کا بت توڑنا مشکل ہے, عربیت کا بت توڑنا مشکل ہے, آقائیت کا بت توڑنا مشکل ہے. لیکن حبیب خدا نے, رسول انقلابی نے اور رسول مبعوث نے, رسول بت شکن نے یہ بت توڑے, اور بت توڑ کر ان کو روندا مسمار کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم بھی ان کو اپنے پاؤں تلے روندو. دو کام کیے حضرت نے, ایک مورتیاں توڑی, مجسمے توڑے. یہ لوگ مسلمان ہو کر پھر بھی تقاضا کرتے تھے رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ ہم نے بت چھوڑ دیے, ہم بتوں کو معبود نہیں مانتے, ہم بتوں کو رب اور رازق نہیں مانتے, آپ ان کو رہنے دیں, میوزیم میں رکھ دیں, یہ تاریخ ہے ہماری, یہ اینٹیک ہے ہمارے, یہ ہمارے پرانے آبا و اجداد کی یادگار ہیں, ہم خدا نہیں مانتے لیکن انہیں توڑے نہیں. رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں محبت ضرور ہے بتوں کی, معبود نہیں مانتے لیکن ان کے توڑنے پر راضی نہیں ہے, اس لیے حضرت نے بتوں کو توڑا. فتح مکہ کے بعد بتوں کو توڑا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, اور انہیں مسجد الحرام کے دروازے میں دفن کیا. اس دروازے کا نام ہے باب الشیبہ, آج بھی حاجیوں کے لیے مستحب ہے. افضل یہ ہے کہ باب شیبہ سے مسجد الحرام میں جائیں, اگرچہ باب شیبہ ابھی ذرا وسیع ہو گیا ہے مسجد کا دائرہ اور ڈھونڈنا شاید مشکل ہو لوگوں کے لیے. کیوں باب شیبہ سے جانا مستحب ہے, کیوں باب شیبہ سے جانا خصوصاً جو پہلا حج کرے, جو زندگی میں توفیق اور سعادت میں جس کو مل رہی ہے کہ پہلی دفعہ حج سے مشرف ہو رہا ہے, اسے کہا جا رہا ہے کہ باب شیبہ سے داخل ہو. باب شیبہ کی کیا خصوصیت ہے؟ حالانکہ مسجد الحرام کے بڑے دروازے ہیں, مقدس دروازے ہیں, وہ تاریخی دروازے ہیں, لیکن حضرت فرماتے ہیں سارے باب شیبہ سے جایا کرو. باب شیبہ میں رسول اللہ نے وہ بت توڑے اور ان کو دفن کیا اور لوگوں سے کہا کہ اس دروازے سے آنا جانا شروع کرو, تاکہ بت چھوڑو, بت توڑو اور بتوں کو روندو. جب تک پاؤں تلے روندو گے نہیں, تمہارے دل سے محبت نہیں جائے گی. لہذا توڑوائے بھی, چھوڑوائے بھی, اور پاؤں تلے پائمال بھی کروایا, روندوائے بھی ان سے, لیکن اس سے بڑے بت بھی توڑوائے. حضرت نے غلاموں کو آقاؤں کے برابر لا کر کھڑا کیا, لکڑی کی مورتی وہ پتھر کی مورتی کے ٹوٹنے کا غم تھا انہیں، لیکن عقائد کے ٹوٹنے کا بڑا غم تھا ان کو. وہ جو آقا بنے ہوئے تھے، سردار بنے ہوئے تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، ان کی سرداری کا بت جب ٹوٹا، پاش پاش ہوا، اس وقت انہیں زیادہ تکلیف ہوئی، زیادہ درد ہوا. جب غلاموں کو رسول اللہ نے لا کر ان سرداروں کے برابر بٹھایا اور انہیں کہا کہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، اللہ کی بندگی میں اور خدا کی بارگاہ میں تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، اس کو انہیں زیادہ دکھ پہنچا اور گلہ کیا انہوں نے کہ ہماری مورتیاں توڑ دی، ہماری سرداری بھی توڑ دی، ہماری نوابی بھی توڑ دی، ہماری چودراہٹ بھی توڑ دی اور ہماری بڑائی بھی توڑ دی، اس کا انہیں زیادہ دکھ تھا. اور بعض تو اتنے ان بتوں کے اندر راسخ تھے کہ قبول نہیں کیا. ابو جہل و ابو لہب جیسے بت جو خود بھی بت بنے ہوئے تھے، سرداریت اور طبقاتیت کے بت ہی بت بنے ہوئے تھے، انہوں نے پسند نہیں کیا اور قبول نہیں کیا دعوت رسول اللہ کو. آخر تک اپنی دشمنی جاری رکھی حضرت کے ساتھ و دین رسول کے ساتھ. یہ ایک بت تھا جو توڑا گیا، اس کے علاوہ طبقاتیت کا بت توڑ دیا، عربیت کا بت توڑ دیا، قومیت کا بت توڑ دیا، اور اس کا بہت ساروں کو تکلیف تھی. منافق مدینے کے اندر کیوں پیدا ہوئے؟ چونکہ رسول اللہ نے کچھ اور طرح کے بت نامرئی بھی توڑے تھے، وہ نامرئی بت آج زیادہ بڑھ گئے ہیں. آج امت رسول اللہ کے اندر بتوں کی تعداد، وہ بتوں کی شکلیں، وہ بتوں کے روپ کہیں زیادہ ہو گئے ہیں. لہذا بت پرستی اگر زلالت ہے، وہ زلالت آج پہلے سے بڑھ کر موجود ہے اور زلالت مبین موجود ہے. اس وقت بھی وہ بت پرستی کو مذہب و دین اور خدا و بندگی کا نام دیتے تھے، آج بھی بت پرستی کو دین و مذہب کے بینر کے نیچے، دین و مذہب کے پرچم کے نیچے، دین و مذہب کے نام کے نیچے چھپایا ہوا ہے، لیکن ہے یہ بت ہیں، یہ زلالت مبین ہے. زلالت کے اندر کشش ہے موجود، زلالت دلدل کی طرح ہے. دلدل معلوم نہیں آپ کی یہاں کی مقامی زبان میں کیا نام ہے اس کا، دلدل کا کوئی رہنمائی کرے تھے کہ میں وہ نام لوں سب مومنین متوجہ ہو جائیں. پشتوں میں دلدل کیا ہوتی ہے؟ لائی، کیچڑ. نہ کیچڑ تو بارش ہوتی ہے، مٹی جہاں بھیگ جائے کیچڑ بن جاتا ہے، اس کو دلدل نہیں کہتے. لے لے دلدل میں مانا کرتا ہوں، متوجہ ہو جائیں گے. دلدل جب زمین کے اندر پانی آ جائے اور زمین پانی چوستی ہے، زمین کا کام ہے پانی چوسنا، چوستی رہتی ہے جب تک پیاسی ہوتی ہے، اس وقت تک چوستی رہتی ہے، اور جب اتنا پانی اس کو دے دے کہ زمین کی تشنگی ساری ختم ہو جائے، مکمل سیراب ہو جائے، مزید پانی چوسنے کی گنجائش نہ رہے، لیکن آپ پھر بھی اس میں پانی ڈالتے رہیں، پھر بھی آپ پانی ڈالیں تو اب وہ پانی کو چوستی نہیں ہے بلکہ وہ پانی زمین کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، زمین سیراب ہو جاتی ہے، مزید پانی اپنے اندر جذب نہیں کرتی، لہذا وہ پانی زمین کے اندر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور زمین کو نرم کر دیتا ہے اور نچلی تہ تک نرم ہوتی ہے۔ جب آدمی یا کوئی حیوان اس کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر دس جاتا ہے، نکلنے کے لیے حرکت کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے باہر آنے کے لیے اتنا اور نیچے جاتا ہے، چونکہ اس کے نیچے سخت جگہ نہیں ہوتی۔ سخت جگہ انسان کا قدم رک جائے، جہاں نیچے سخت جگہ ہو اس سختی کے نیچے پاؤں ٹیک کر پھر انسان پاؤں کے سہارے اوپر آتا ہے، لیکن جہاں پاؤں کے نیچے سخت جگہ نہ ہو، جہاں آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے وہ بھی نرم جگہ ہو، تو جو ہی آپ پاؤں پہ زور ڈالتے ہیں کہ میں اوپر جاؤں، وہ پاؤں اور زیادہ نیچے چلا جاتا ہے، چونکہ وہ نیچے تک کئی فٹ نیچے تک اسی طرح دلدلی ہے۔ اسی طرح پانی اور مٹی دونوں آپس میں سیراب مٹی ہے، پانی پی کے سیراب ہو چکی ہے اور پانی اس میں کھڑا ہو گیا ہے، یہ دلدل ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے جوہر جہاں بنے ہوتے ہیں، جانور عموماً جب داتے ہیں تو اس کے اندر دھس جاتے ہیں، یہ انسان بھی دھس جاتا ہے۔ ضلالت دلدل کی طرح ہے، اس کے اندر گمراہی ہے، اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر فحشا ہے، اس کے اندر ہلاکت ہے، اور اتنی ہلاکت ہے کہ چوس چوس کے سیراب ہو گئی ہے وہ زمین۔ ایک ایسی قوم جس کے اندر فساد پھیلایا گیا ہو اور اتنا پھیلایا گیا ہو کہ اب مزید فساد پھیلانے کی گنجائش ختم ہو جائے، چوسنا ختم کر دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں حرام کھا کھا کے اتنا حرام کھاتے ہیں کہ اب مزید حرام کھانے کی گنجائش نہیں رہتی، کھانے کی ایک حد ہے انسان کے اندر۔ کتنا ہی پیٹو انسان ہو، پرخور انسان ہو، شکم پرست، وہ کتنا کھائے گا؟ ایک دیگ کھائے گا، دو دیگ کھائے گا، چند دیگیں کھائے گا۔ آپ اس کو دو دیگ کھلا دیں، کھانے کے بعد بھر جائے اور پھر بھی اس کو کھلاتے رہیں، آپ سیراب ہو گیا لیکن آپ پھر بھی اس کو دے رہے ہیں۔ ضلالت ایک ایسے معاشرے کو کہتے ہیں جس میں فساد پھیلایا جائے، بدعنوانی پھیلائی جائے، فحشا پھیلایا جائے، منکرات پھیلائے جائیں، کرپشن پھیلائی جائے، اور اتنی جتنی لوگ کرپشن کر سکتے ہیں وہ ساری کرپشن ہو اور اس سے بھی زیادہ ہو جائے، اتنی کہ اب لوگوں کو مزید کرپشن کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے لیکن کرپشن پھر بھی پھیلتی رہے، اس کو ضلالت مبین کہیں گے۔ اس کے اندر کشش ہے، اپنے اندر کھینچتی ہے، ضلالت دلدل کی طرح نیچے کھینچتی ہے انسان کو ہلاکت کی طرف۔ دلدل سے نکالنے کے لیے بعض لوگ، اگر کوئی پھنسا ہوا ہو، یہ ذہن میں رکھیں، ممکن ہے کوئی اتفاق ہو، کوئی بکری، کوئی گدا، کوئی اور قیمتی جانور ممکن ہے اس میں پھنس جائے یا انسان پھنس جائے، دلدل میں پھنسے ہوئے کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے خود بھی فوراً لباس اتارتے ہیں، لنگوٹ باندھتے ہیں اور چھلانگ لگاتے ہیں اس کے اندر کہ میں نے اس کو یہاں سے نکالنا۔ آج دن اخباروں میں آیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گٹر میں گر گیا، اس کو نکالنے کے لیے دوسرا گیا، وہ بھی گٹر میں گر گیا، اس کو نکالنے کے لیے تیسرا گیا، وہ بھی گٹر میں گر گیا، اور کرتے کرتے اسی طرح پورا قبیلہ گٹر میں گر گیا۔ پہلے ایک گرا تھا، اگر ان کو طریقہ آتا ہوتا اور گٹر کا مزاج پتا ہوتا، دلدل کا مزاج انہیں پتا ہوتا کہ دلدل کس طرح کھینچتی ہے، تو پھر جو ایک گرا ہوا ہے اس کو نکالنے کا ان کو طریقہ آتا تو ایک ہی ضائع ہوتا، یا شاید وہ بھی بچا لیتے، دوسری جانیں ضائع نہ ہوتی۔ لیکن نادانی، حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے اب چند افراد اس کے پیچھے ڈوب کر مر گئے، اب باقی بیٹھے ہوئے ان کا سوگ اور ان کی عزاداری کے لیے۔ کتنے لوگ مر گئے، وہ باقی مر گئے بیوقوفی کی وجہ سے مر گئے، انہیں معلوم نہیں کہ کس طرح بچانا ہے۔ یا ایام میلاد ہے، حرج نہیں آپ کو یہ مطلب بھی ساتھ بتا دوں کہ ایک لطیفہ بھی ہے لیکن ساتھ اس کے اندر حکمت بھی ہے، یہ نقطہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی وضاحت بھی ہے۔ ایک شخص چڑھا کھمبے کے اوپر، درخت کے اوپر، اونچی جگہ پر، جوان، اور پھر پھنس گیا، اوپر نیچے نہیں آ سکتا تھا، اترنا مشکل ہو گیا اس کے لیے، چڑھنے میں تو چڑھ گیا لیکن نیچے نہیں آ سکتا تھا۔ شور مچانا شروع کیا، رونا شروع کیا، آبادی والوں کو پتہ چلا گاؤں والوں کو کہ لڑکا یا کوئی بندہ پھنس گیا اوپر, انہوں نے کہا آپ اس کو کس طرح نیچے لے کر آئے, کسی نے کہا درخت کاٹ دو, کسی نے کہا یہ کرو, باہر کے انہوں نے کہا کہ جو گاؤں کا سمجھدار ہے بڑا ملک یا مشہر اس کو بلاؤ کہ وہ مشورہ دے کہ اس کو کیسے نجات دینی ہے. ان کو بزرگوں کو بلایا گیا, دانا آدمی کو جو گاؤں کا سمجھدار آدمی تھا بڑا, اسے کہا کہ یہ بندہ اوپر پھنس گیا ہے, بتاؤ اس کو کیسے نیچے لے کر آئیں. اس نے کہا یہ تو ابھی دو منٹ میں نیچے آ جائے گا, آپ ایک رسی لے کر آؤ. جلدی سے رسی لائے اور اس نے کہا چار جوان تکڑے سے ہٹے کٹے وہ بھی موٹے تازے وہ بھی بلاؤ, وہ بھی آ گئے. انہوں نے رسی پھینکی اس کی طرف اور اسے کہا کہ یہ رسی اپنی کمر سے باندھو جو پھنسا ہوا تھا. چونکہ دانا آدمی یہ بات کر رہا ہے, بڑا لیڈر مشر یہ کہہ رہا ہے, لہذا کسی کو جرت ہے اشکال بھی نہیں ہے کہ سوچے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے وہ نجات سمجھتے ہیں اس کو. اس نے رسی باندھ لی, پھر اس نے کہا کہ دوسرا کونا نیچے زمین کے اوپر چار لڑکوں کو دیا, موٹے تازے تکڑے پہلوان, اور کہا کہ میں ایک دو تین کہوں گا اور تم نے مل کے اس کو کھینچنا ہے نیچے. چونکہ بزرگ نے کہا, بڑا لیڈر تھا اس نے کہا, لہذا اس کے کہنے پر جوان بھی تیار ہوئے کہ یہ ایک جان بچا رہے ہیں, آج ہم ایک نجات دے رہے ہیں بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. لہذا اس نے گنا ایک دو تین, جوانوں نے رسی کھینچی اور وہ جو اوپر اٹکا ہوا تھا وہ سیدھا زمین پر آ گیا. لیکن جب زمین پر آیا تو سانس نہیں لے رہا تھا, وہ مر گیا وہاں پر. گاؤں والے حیران ہوئے, پریشان ہوئے کہ بزرگوں یہ کیا کیا آپ نے, یہ تو بندہ مار دیا. انہوں نے کہا میں نے نہیں مارا, قسمت میں موت تھی اس کی, ورنہ اسی طریقے سے ہم نے کل ایک آدمی کنویں سے نکالا ہے, وہ نہیں مرا, بالکل یہی ٹیکنیک تھی کہ وہ کنویں میں گرا ہوا تھا, ہم نے رسی پھینکی اور اس نے کمر سے باندھی, ہم نے ایک دو تین کہا, جوانوں نے کھینچا تو وہ باہر آ گیا. عزیز من, کنویں سے تو اس ٹیکنیک سے بندے بچائے جا سکتے ہیں, لیکن درخت سے ایسے نہیں اتارے جا سکتے. ہر جگہ کوئی اگر غرق ہے ڈوبا ہوا ہے, اس کو نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر اس کو نکالنے کا طریقہ تجھے نہیں آیا ہوتا تو اسے بھی مار دے گا اور دوسروں کو سوگوار بنا دے گا, دوسروں کو عزادار بنا دے گا. اگر تجھے قوم بچانے کا طریقہ نہیں آتا, پہلے یہ دیکھ کہ تیری قوم کہاں ڈوبی ہوئی ہے, پہلے یہ دیکھ کہ یہ ملت کس مشکل کا شکار ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے. اگر زلالت میں ڈوبی ہوئی ہے تو لنگوٹ باندھ کے نہ خود زلالت میں ڈوبکی لگا, نہ اپنے ساتھ دوسروں کو زلالت میں کودنے کی تلقین کر. چونکہ گٹر میں دوسروں کو بچانے کے لیے جو کودتا ہے وہ خود بھی مر جاتا ہے, وہ خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے. زلالت سے نکالنے کے لیے زلالت میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے, زلالت کھینچتی ہے, زلالت غرق کرتی ہے اپنے اندر. جب ایک نظام زلالت کا نظام ہو, تاغوتیت کا نظام ہو, اس کی معیشت زلالت ہو, اس کی معاشرت زلالت ہو, اس کی ثقافت زلالت ہو, اس کے تعلیمی نظام زلالت ہو, اس کی سیاست زلالت ہو, اس کی حکومت و حکمرانی زلالت ہو, تو اس کے اندر کود کر اس زلالت میں اتر کر پھر تو دوسروں کو نہیں بچا سکتا کہ یہ زلالت بڑی دلدل ہے مولک, جب تو اترے گا تو یہ تجھے بھی ننگل لے گی اور تیرے ساتھ تیرے حامیوں کو تیری پارٹی کو بھی ننگل لے گی. زلالتوں سے نکالنے کا یہ طریقہ نہیں, زلالتوں سے نکالنے کا طریقہ قرآن سے پوچھ, زلالت سے نکالنے کا طریقہ رسول خدا سے پوچھ, زلالت سے نکالنے کا طریقہ آئین آسمانی سے پوچھ. کیا طریقہ ہے زلالت کا؟ زلالت سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. واتصموا بحبل اللہ, اللہ نے یہ رسی تیری طرف لٹکائی ہے, ایک کونا اس کا تجھے تھمایا ہے, تو اللہ کی رسی کو تھام لے اور دوسرا کونا اللہ کے پاس ہے, اس کا دوسرا کونا تیرے پاس نہیں ہے. زلالت میں مت ڈوب, اللہ کی رسی کو تھام لے اور زلالت کا خاتمہ کرنا ہے. زلالت کے بجائے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے, اس عمل کا نام انقلاب ہے۔ جب کوئی قوم ضلالت میں گر جائے، جب کوئی مملکت ضلالت میں گر جائے، تو ضلالت میں گرے ہوئے قوم کا علاج انقلاب ہے۔ اس کا علاج یہ نہیں کہ قوم سمیت ضلالت کے اندر اتر جاؤ اور خود بھی ڈوب مرو، قوم کو بھی ڈبو مرو، یہ نہیں ہے۔ عزیزان، ابھی آپ نے، عزیز نے نعرہ لگایا، آپ نے جواب دیا ہے، حق نعرہ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن درس ہے و کتاب انقلاب ہے، اگرچہ ہم نے اس کو کتاب ثواب بنا لیا ہے، لیکن ہے یہ کتاب انقلاب ہے، وہ کتاب جو ضلالت سے، ہلاکت سے، مشکلات سے نکالتی ہے، دنیا و آخرت کی نجات عطا کرتی ہے، اسی کا نام انقلاب ہے۔ قرآن کتاب انقلاب ہے، اگرچہ بعضوں نے اس کو کتاب ثواب بنا لیا، بعضوں نے اس کو کتاب فال بنا لیا، کتاب استخارہ بنا لیا، لیکن وہ فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی قرآن کو جو بنائے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اپنی بقا بھی اس کی اللہ کے ذمے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تم روزانہ فالے نکالو، لیکن ہے یہ پھر بھی کتاب انقلاب۔ تم اس کو مردوں پہ پڑھو، لیکن ہے یہ زندوں کے لیے۔ تم بے شک قبرستانوں میں لے جاؤ، لیکن اللہ نے یہ اتاری زندوں کے لیے ہے کہ زندوں کو اس کے ذریعے سے خدا نے زندہ تر کرنا ہے، نجات دینی ہے۔ کتاب انقلاب ہے، نعرہ بھی لگا دیا کہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ اور کل رات ہی کی مجلس، اسی سلسلے کی مجلس تھی، یہ نمونہ میں نے وہاں عرض کیا، ابھی شعار آپ نے نعرہ لگایا، میں یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے سورہ منافقون میں ایک عجیب آیت، پہلی آیت سورہ منافقون کی عجیب غور طلب آیت ہے۔ آیت یہ ہے کہ منافق آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذ جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خب آپ جواب دیں، اگر کوئی رسول اللہ کے پاس آ کر گواہی دے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ یہ سچ ہے، اس سے بڑا سچ اور کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے سامنے آئے اور آ کر کہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی۔ رسول اللہ، توجہ کریں، رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ منافق آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ منافق؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ جب یہ کہہ رہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، جو زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل میں موجود نہیں ہے، وہ اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ان لوگوں نے گواہی دی، نعرہ لگایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن کہہ رہے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں حقیقتا، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے جواب آئے، ہم یہ کہیں کہ قرآن کتاب انقلاب ہے، اور نعوذ باللہ خدا کی طرف سے جواب آئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انقلاب کی کتاب ہے تو انقلاب کا راستہ چھوڑ کر دیگر گلیوں میں کیا کر رہا ہے، ان چکروں میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو نے پھر انقلاب کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو پھر انقلاب کا حامی کیوں نہیں؟ تو پھر انقلاب کا مرمج کیوں نہیں؟ تو انقلاب کا مبلغ کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے قرآن انقلاب کی کتاب ہے، لیکن انقلاب کا راستہ اپنایا نہیں ہے۔ تو یہ گواہی آئے گی، واللہ یشہد، کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایسے کہہ رہے ہیں قرآن کتاب انقلاب ہے۔ اگر ان کا یقین ہوتا کتاب انقلاب ہے تو ساری امت کا راستہ انقلاب کا راستہ ہوتا۔ عزیزان، زلالت کو رسول اللہ نے اکھاڑا، اس کی جگہ اللہ کا نظام قائم کیا۔ ایک نظام اکھاڑنا جڑ سے اور اس کو دور پھینکنا، اور اس کی جگہ پر اللہ کا پاک نظام لانا انقلاب کہلاتا ہے۔ لیکن زلالت کے اندر غرق ہونا، ڈوبنا، چھلانگ لگانا، اور یہ کہنا کہ مجھے زلالت میں مجھے بھی حصہ دیا جائے، مجھے بھی سیٹ دی جائے، مجھے بھی یہاں پر جز بنایا جائے، یہ انقلاب نہیں ہے۔ زلالت میں حصہ مانگنا انقلاب نہیں ہے۔ زلالت کو اکھاڑنا، زلالت کو پچھاڑنا، زلالت کو ختم کرنا اور نظام ہدایت قائم کرنا انقلاب ہے، یہ انقلاب نبوی ہے۔ لیکن انقلاب نبوی کی راہ میں انقلاب عقبی خطرہ بن کر موجود ہے۔ انقلاب عقبی خطرہ ہے، وہ خطرہ تاکہ واپس ان کو زلالت میں لے جائیں، زلالت کا حصہ بنا دیں، زلالت قبول کروائیں ان سے، زلالت پہ راضی کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ تم زلالت پہ راضی ہو جاؤ۔ آج کتنے راضی ہے امت رسول اللہ، امت اسلامی کتنی راضی ہے؟ 60 کے قریب ممالک میں ایک کے علاوہ کسی کے اندر سیاست نبوی نہیں ہے، کسی کے اندر عدالت نبوی نہیں ہے، کسی کے اندر معیشت نبوی نہیں ہے، کسی کے اندر تجارت نبوی نہیں ہے، کسی کے اندر حکمرانی و حکومت نبوی نہیں ہے۔ صرف نعتیں ہیں، عقیدتیں ہیں، جشن ہیں و سرور ہیں، نظام کہیں بھی نبوی نہیں ہے۔ کیونکہ راضی ہیں ہم اس نظام پر، ہمیں ایسا دین بتایا گیا، ہمیں ایسی دین کی تبلیغ کی گئی جس نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ زلالت میں بھی تم نیکیاں کرو۔ جو بعض لوگ ہیں نا، جن کو کوئی نیکی سکھا دی جاتی ہے کہ تمہارا کام یہ نیکی کرنا ہے، جہاں بھی موقع ملے فوراً نیکی کرو۔ اگر کسی کو نماز سکھا دی جائے، طہارت نہ سکھائی جائے، وہ نجاست کی جگہ پر بھی جا کر اسے صرف کہا گیا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھو جنت جاؤ، یہ نجاست میں بھی جا کے نمازیں پڑھتا تھا۔ نجاست میں جو نمازیں پڑھی جائیں وہ نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، نماز کے لیے ماحول کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اگر ماحول پاکیزہ نہ ہو، زمین پاک نہ ہو، نماز کی جگہ پاک نہ ہو، نمازی کا لباس پاک نہ ہو، نمازی کا بدن پاک نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ قرآن نے صرف نماز نہیں بتائی، نماز کا ماحول بھی بتایا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ماحول کیا ہو۔ یہاں تک تو فقہا و علماء آئے ہیں کہ نماز کے لیے زمین مباح ہونی چاہیے، نماز کے لیے مصلی مباح ہونا چاہیے، نماز کے لیے سجدے کی جگہ مباح ہونا چاہیے، نماز کے لیے پانی مباح ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، تو کیا یہ دین یہ نہیں بتاتا کہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے حکومت کیسی ہونی چاہیے، نظام کیسا ہونا چاہیے، سیاست کیسی ہونی چاہیے؟ ہر طاغوت کے زمانے میں جا کر نیکی کر لینا، یہ نیکی تمہیں کہیں بھی نہیں پہنچاتی۔ قرآن فرماتا ہے پہلے راہ ہی درست کر لو، پھر درست راہ پر جا کر نیکیاں کرو۔ ہمیں راہ ہی نہیں بتائی گئی، نیکیاں بتا دی گئی، لہذا لگی ہوئی ہے امت، ساری امت نیکیاں کرنے میں لگی ہوئی ہے، جہاں موقع ملتا ہے فوراً نیکی کر لیتے ہیں، اگر گٹر بھی اتر جائیں وہاں پر بھی اس کو نیکی یاد آ جاتی ہے کہ تھوڑی سی نیکی یہاں بھی میں کر لوں۔ زلالت میں بھی نیکی، فساد میں بھی نیکی، فاشا میں بھی نیکی۔ آپ دیکھیں کتنے فاسد لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں افطاریاں دیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، رشوت کماتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور پھر بڑی افطاری دیں گے، اتنی بڑی افطاری۔ بعض جگہ ہم نے دیکھا پاس شہروں کے اندر ان کے گھروں کے بنگلوں کے سامنے بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، قائم کیا افطار کا پروگرام ہے اور یہ غربا ہیں، غریب آئے ہوئے ہیں جو یہاں افطاری کرنی۔ ماشاءاللہ کتنا نیک آدمی ہے یہ کہ جو اتنے لوگوں کو افطاری دے رہا ہے، چونکہ اس کو اتنا ہی دین بتایا گیا ہے کہ تو نے اگر ایک مومن کا روزہ کھلوا دیا، افطار کروایا، تو اتنی حوریں تجھے ملیں گی، اگر دو مومن کا افطار کروایا ڈبل ہو جائیں گی، اگر تین مومن کا افطار کروایا ٹرپل ہو جائیں گی، اور اسی طرح یہ حوروں کا سکور بڑھتا جائے گا۔ لہذا وہ اس طرف متوجہ نہیں کہ میں نے افطار کا سامان لانا کہاں سے ہے، سود کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے، پلاٹوں پہ قبضہ کر کے، حکومت کی زمین پر قبضہ کر کے، ٹھیکے میں گڑبڑ کر کے، ٹھیکے میں نقصان پہنچا کے، میٹیریل کم ڈال کے، وہاں سے پیسہ کما کے مجلس کرا دی۔ مجلس کراتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیسہ منشیات سے کمایا ہے، یہ پیسہ چرس و بھنگ سے کمایا ہے، یہ پیسہ شراب خوری سے کمایا ہے، لیکن اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ نہ دیکھ کہاں سے پیسہ آتا ہے، بس تو اس پیسے سے مجلس کرا دے، تو پورا جنت میں چلا جائے گا، اور ہورے وہاں پر لشکر ہوروں کا تیری انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہ عزیز من، وہ اللہ جس نے حکم دیا نیکی کا، اس خدا نے نیکی کا میدان و راستہ پہلے بتایا ہے، پہلے نیکی کی راہ پر آ، پھر نیکی کر، پہلے نیکی کے میدان میں آ، اگر نیکی کا میدان نہیں تو پہلے میدان ہموار کر، پہلے نظام برپا کر۔ آپ جانتے ہیں، اتنی بات سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، جسارت ہے ان کی موجودگی میں میں طالب علمانہ مزارشات عرض کر رہا ہوں، لیکن جانتے ہیں علماء بھی، اور آپ بھی علماء کی زبانی سنا ہوا ہے کہ احکام شریعت کے اکثر احکام مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں، شریعت کے احکام مکہ میں بہت کم احکام نازل ہوئے ہیں، نہ ہونے کے برابر، سارے احکام مدینہ میں نازل ہوئے۔ کیوں؟ مکہ میں رسول اللہ 13 سال بعثت کے بعد تشریف فرما رہے، اور 40 سال بعثت سے پہلے مکہ میں تشریف فرما رہے، عمر کا بڑا حصہ مکہ میں گزارا، وہاں جہاں پر رسول اللہ کی عمر شریف کا 53 سال کا عرصہ گزرا ہے، وہاں پر احکام نہیں آئے، نیکیوں کا حکم نہیں آیا، نیکیوں کا حکم مدینہ میں آیا۔ کیوں مدینہ میں آیا؟ چونکہ نیکیاں کرنے کا میدان اب بنا ہے، احکام پر عمل کرنے کا میدان اب بنا ہے، اس میدان کا نام ہے نظام الہی۔ جب نظام الہی قائم ہو جائے تو میں اس وقت احکام کا میدان بنتا ہے، ورنہ یہ احکام مکہ میں نازل ہو جاتے، انہیں کہہ دیا جاتا کہ بے شک حکومت ابو لہب کی ہو، حکومت ابو جہل کی ہو، حکومت کو نہ دیکھو، بس نیکیاں کرتے جاؤ، بتوں کو نہ دیکھو، نیکیاں کرتے جاؤ۔ نیکیاں بعد میں نازل ہوئی، پہلے رائے، پہلے بصیرت، پہلے نظام، اللہ کا نظام، توحیدی نظام، لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کی بندگی پہلے آئی، پھر اس کے بعد فرمایا جب بندگی خدا میں آ جا، جب نظام اللہ میں آ جا، اب جتنی نیکیاں جی چاہتا ہے کر، فاستبق الخیرات، اب سبقت لے، اب دوسروں کو پیچھے چھوڑ، نیکیوں کا میدان مار لے، جب نیکیوں کا راستہ تجھے مل جائے۔ ساری قوم لگی ہوئی ہے نیکیاں کرنے میں، شیعہ نیکیاں کرنے میں، سنی نیکیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستانی قوم واقع نیک قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر دنیا کی ساری قوموں کا سروے کریں، جتنے نیک لوگ نیکیاں کرنے والے پاکستان میں ہیں، اتنا تناسب دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چند قوموں کو دیکھنے کا موقع ملا نزدیک سے، اشارہ اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اچھے لوگ ساری دنیا میں ہیں، کسی کا حق ضائع نہ کریں۔ اچھے لوگ ہر جگہ پر ہیں، مغرب میں اچھے ہیں، مشرق میں اچھے ہیں، ہر سرزمین پر اچھے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن نیک لوگوں کی جتنی تعداد کثرت سے پاکستان میں ہے، اتنی کہیں اور نہیں ہے۔ جب نیکیوں کا وقت آ جاتا ہے، ڈٹ کے نیکیاں کرتے ہیں۔ مثال اس کی، سیلاب جب آتا ہے، سیلاب زدوں کی مدد کرتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، زلزلہ زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ افطاریاں جتنی پاکستانی کرتے ہیں، اتنی پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ کھالیں، اتنی قربانی ہوتی ہے پاکستان میں کہ اس کی کھالوں سے اربوں روپیہ صرف جانوروں کی کھالوں سے حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، ان سارے ممالک کی قربانی ایک طرف اور پاکستان کی قربانی جانوروں کی عید قربان پر ایک طرف، اتنی کثرت سے کرتے ہیں قربانی۔ خوب آپ دیکھتے ہیں قربانی کے دنوں میں، آپ کی آنکھوں دیکھا یہ حال ہے کہ فریجیں کئی کئی لے کے رکھی ہوتی ہیں، ڈیپ فریزر بھر جاتے ہیں، پھر بھی گوشت بچ جاتا ہے، اور گوبر سارا گلیوں میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں، گزرنا مشکل ہوتا ہے، اتنے جانور کاٹتے ہیں، اور مہینوں تک فریجوں میں کھاتے رہتے ہیں۔ اور ابھی بعض تو پورا سال پورا بکروں کی رانیں ان کے ڈیپ فریزر میں پڑی رہتی ہیں۔ وہ لطیفے بھی بنائے ہوئے لڑکوں نے، یہ ایس ایم ایس کرتے ہیں اس طرح کے کہ وہ جنت میں ایک بکرا لنگڑا کے چل رہا تھا، جنت میں لنگڑا رہا تھا، تو دوسرے بکرے نے پوچھا، بھائی تو جنت میں بھی لنگڑا رہا ہے، تیرا پاؤں کیا ہوا؟ کہا کہ وہ مومن کی فریج میں پڑا ہوا ہے، ابھی تک پکایا ہی نہیں اس نے، ابھی تک اس نے رکھا ہوا ہے۔ وہ بھی اتنی قربانیاں، یہ نیکی کی علامت ہے، حقیقت ہے یہ۔ جتنی مجالس شیعہ تبرک پکاتے ہیں، اربوں روپے کا تبرک محرم کے اندر، عید میلاد النبی میں جتنی، جتنا عید میلاد النبی کا باشکو انتظام پاکستان میں ہوتا ہے، دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں۔ ہر فرقہ جو بھی اپنے اپنے مسلک کے مطابق ہے، وہ بھرپور نیکیاں کر رہا ہے، لیکن نہ عزاداری کرنے والا متوجہ ہے کہ جس جگہ نیکی کر رہا ہوں، آیا میدان نیکی کا بنا ہے یا نہیں بنا۔ نہ جشن میلاد والا متوجہ ہے کہ اس نیکی کا میدان بھی تو بنانا تھا، میدان بنا یا نہیں بنا، اس میدان کی بھی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ جب انسان محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو عشق کا بھرم بھی رکھنا ہوتا ہے، صرف عشق کافی نہیں ہوتا، عشق کا بھرم، عشق کا تقاضا، عشق کا تقدس بھی قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اگر عشق کا بھرم قائم نہ رکھ سکو تو عشق بھی چلا جاتا ہے، عاشق بھی چلا جاتا ہے، معشوق بھی چلا جاتا ہے، سب انسان کے ہاتھ سے لوٹ لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے، عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے۔ محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلہ بھی گئی۔ اگر عشق کیا ہے تو خیال رکھنا اس کی عزت بھی بچانی ہے، تو نہیں عزت بھی بچانی ہے۔ اگر عزت چلی گئی، محبت بھی چلی جائے گی، عشق بھی چلا جائے گا، غیرت بھی چلی جائے گی، لیلہ بھی چلی جائے گی، اس کی عزت بھی تو نے بچانی ہے۔ یوں نہیں کہ صرف نیکیاں کرنی ہے، تو نے محمل بھی بچا۔ عزت محبت کی قائم، ایک ایس حجاب محمل سے، یہ اسی نظم کا حصہ ہے جس میں علامہ اقبال نے بارگاہ رسالت مآب میں یہ عقیدت پیش کی، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اے باد صبا کملی والے سے جا کر میرا پیغام پہنچانا, آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی چلا گیا اور دنیا بھی چلی گئی. دین و دنیا کے بغیر آج نیکیوں میں لگی ہوئی ہے, نہ دین ہے اس کے پاس نہ دنیا ہے اس کے پاس, نہ امن ہے اس کے پاس نہ رزق ہے اس کے پاس, نہ روزی ہے اس کے پاس نہ سلامتی ہے اس کے پاس, نہ آسودگی ہے اس کے پاس, لیکن پھر بھی نیکیوں میں. عزیز من, انقلاب رسول اللہ کا راستہ ہے, قرآن کا راستہ ہے, اللہ کا راستہ ہے, اور رسول اللہ نے یہ انقلاب برپا کیا. لیکن اس انقلاب کو خطرہ انقلاب عقبی سے ہے. کچھ لوگ راہ رسول اللہ سے بڑی مہارت کے ساتھ لوگوں کو گھما کر واپس ضلالت میں لے آتے ہیں. جس طرح ٹرین کے سوار ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پلیٹ فارم پہ کانٹا بدل دیا جاتا ہے, پٹڑی بدل جاتی ہے. ٹرین کا سفر کیا نا آپ نے, آپ کو کبھی بھی پٹڑی بدلنے کا احساس نہیں ہوا. سوار جو ہوتے ہیں ٹرین میں انہیں نہیں پتہ چلتا کہ پٹڑی بدل دی گئی ہے. بعض جگہوں پر آپ ایک ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, چونکہ سوار کو جھولے آنے چاہیے, جب تک جھولے آ رہے ہیں اسے نہیں پتہ چلتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلنی چاہیے ٹرین, رکنی نہیں چاہیے. اگر کسی پھاٹک پہ رک جائے, کسی سگنل پہ رک جائے, سوار شور مچاتے ہیں ٹرین رک گئی لیٹ ہو گئے. لیکن اگر وہ چلتی رہے, اگرچہ غلط راہ پر چلتی رہے, پھر خوش رہتے ہیں کہ کہیں جا رہی ہے, ہم مقصد پہ جا رہے ہیں. پلیٹ فارم پہ ایک شخص ہوتا ہے کانٹے والا, اس کو کہتے ہیں عوامی اصطلاح میں کانٹا بدلنے والا. یہ بڑی مہارت سے ایک لیور کھینچ کر پٹڑی بدل دیتا ہے. اس ٹریک پہ جاتی ہوئی پٹڑی اس راہ پر چلنا شروع ہو جاتی ہے, سواروں کو پتا نہیں چلتا. یہی کام بارہا و بارہا امت رسول اللہ کے ساتھ ہوا. ایسے شخص موجود ہیں, ایسے افراد پلیٹ فارموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں امت کی پٹڑی کا لیور ہے, اور بڑی خاموشی سے امت جا رہی ہے لیکن پٹڑی بدل دیتے ہیں, اور پٹڑی بدل کر ہدایت سے اتار کر ضلالت میں ڈال دیتے ہیں, امت کو وحدت سے ہٹا کر تفرقے میں ڈال دیتے ہیں. امت چونکہ ہچکولے کھا رہی ہے, جھولے لے رہی ہے, لہذا سمجھتی ہے کہ صحیح ہی جا رہے ہیں, جھولے آنے چاہیے. انہیں یہ نہیں خبر کہ پٹڑی ہماری بدل دی گئی ہے. آج جو صورتحال ہے افسوسناک, خصوصاً پاکستان کے اندر, چند بے وقوفوں نے اسلام بھی بدنام کر دیا, امت کو بدنام کر دیا, پاکستان کو بدنام کر دیا, شیعہ کو بدنام کر دیا, سنی کو بدنام کر دیا, چند بے وقوفوں نے. لیکن اکثریت جو خاموش ہے, جو نظارہ گر ہے, جو فقط افسوس کرتے ہیں حالات پر لیکن میدان میں نہیں آتے, ان بے وقوفوں کا راستہ روکتے نہیں, اور نظام الہی و نظام نبوی کی طرف رخ نہیں کرتے, اپنے آپ کو انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ کریں, دہشت گرد جو مرضی یہ کرے ہمارے ساتھ. اس وقت ہماری حکومت جو ذلت کا راستہ انہوں نے اپنایا, دہشت گردوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ, اور وہ شرطیں رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. بیچ میں دلال ڈالتے ہیں, وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے, پھر پریشان, میڈیا بھی شور مچا رہا ہے, حکمران بھی شور مچا رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں جی مذاکرات ہمارے ساتھ. انسانیت کے قاتل, آدم خور درندے, وہ لوگ جو ابھی شام میں سوریا میں انسانوں کے جگر نکال نکال کے چباتے ہیں, یہ تصویریں پتہ نہیں آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی, انسانوں کو کاٹ کے گلے کاٹ کے ان کے سینے چاک کرتے ہیں اور وہاں سے دل جگر نکال کے دانتوں سے چبا رہے ہیں. انٹرنیٹ پر موجود ہیں, یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ. ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. کس قدر ذلت ہے, کس قدر ضلالت ہے, کس قدر پستی ہے, کس قدر شرمناک ہے, شرماور ہے, کس قدر ننگ ہے, حق ہے پوری امت کی, شیعہ سنی سب کی. اتنے پست ہو گئے کہ آدم خوروں کے ساتھ مذاکرات کریں آپ, کتنے ہوں گے یہ؟ سٹیٹ کی طاقت, مملکت کی طاقت, عزت برم اس کا، وہ آ کر دہشت گردوں کے ساتھ سودا کر دیا اس کو. اسٹیٹ کی طاقت کے سامنے کیا حیثیت ہے دہشت گرد کی؟ مملکت کی طاقت کے سامنے کیا حیثیت ہے ان کی؟ اور خصوصاً جس کے ساتھ اگر یہ آج نکلے قیام کرے دہشت گردی کے ختم کرنے کے لیے، تمام مسلمان شیعہ و سنی، تمام کلمہ گو اس ناسور کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سب کے سب تیار بیٹھے ہیں، لیکن یہ خود چاہتے نہیں ہیں یہ کام کریں، ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بچانا چاہتے ہیں، مذاکرات کر کے ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، مذاکرات کر کے ان کو چھتری دینا چاہتے ہیں، مذاکرات کر کے اپنا سرمایہ جو فصل بوئی ہے اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہر کسان فصل بوتا ہے، پھر وہ فصل ایک ایسا موسم آتا ہے ضائع ہونے کے قابل ہو جاتی ہے، ضائع جب ہوتی ہے تو اس کو کاٹ کر سٹور میں محفوظ کرتا ہے. یہ فصل انہوں نے کاشت کی، اب ضائع ہونے کے قریب ہو گئی ہے، یہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اسے دعوت دے رہے ہیں مذاکرات کی میز پر لا کر، تاکہ یہ سرمایہ ان کا بچ جائے، محفوظ رکھیں اس کو، اس کو سیاست میں لائیں. اس سے ابھی ان کی پلاننگ یہ ہے کہ مذاکرات کر کے ان سے بندوقیں لے کے ان کو کرسیاں اقتدار کی دے دیں. اب یہ حکمت ہے، یہ حماقت ہے، یہ کہ ان کے ہاتھ سے بندوقیں لے کر انسانوں کی تقدیر ان کے ہاتھ میں دے دیں، مملکت ان کے ہاتھ میں دے دیں، ان کو سیاسی دھارے میں لے کر آئیں. یہ وحشی درندے جو جانوروں سے بدتر ہیں، اس طرح مملکت نہیں بچتی عزیز من. اس ضلالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عوام کے اندر عقبی انقلاب کے رہنما کامیاب تر ہیں، جو غیر محسوس طور پر امت کا راستہ بدل کر عقبی انقلاب ضلالت کی طرف لے آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ امت فقط چند سرسری چیزیں مانگتی ہے، چند سطحی چیزیں مانگتی ہے، بنیادوں کی طرف متوجہ نہیں ہے. انسان جب ہلکا ہو جائے، سوچ نہ ہو، بصیرت نہ ہو، شعور نہ ہو، اسے کہے مطالبہ کرو، کیا مانگتے ہو، وہ بہت سرسری سطحی چیز. مثلا بچوں سے پوچھو، بچے جلوس نکالے، شور مچائیں، کیا مانگتے ہو، کہتے ہیں ٹافی، چاکلیٹ، چاکلیٹ دے دو، راضی ہو جاتے ہیں. بچے کبھی بھی سرمایہ نہیں مانگتے، بچے تو نہیں کہتے مجھے ادھر 1.5 کروڑ کا چیک لکھ کے دو، وہ تو کہتے ٹافی دے دو، 1.5 روپے کی ٹافی دے دو مجھے، چاکلیٹ دے دو، جوس دے دو مجھے، یہ کھلونا لے کے دے دو مجھے. عورتیں شور مچاتی ہیں، کیا چاہیے ان کو، کہتی چوڑیاں چاہیے، لاکٹ چاہیے، گولڈ کی کوئی چیز چاہیے، چپ ہو جاتی ہے. وہ تو نہیں کہتی کہ میری زندگی بس. شادیاں ہوتی ہیں اور عورتوں کی خواہش کیا ہوتی ہے، جوڑے زیادہ دو، جوتے زیادہ دو اور چوڑیاں زیادہ دو. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میری زندگی کا مستقبل جس انسان سے جوڑا جا رہا ہے وہ بھی انسان کا بچہ ہونا چاہیے، اور یہ جوڑے پہن کے جس کے ساتھ رہے گی تو، یہ چوڑیاں پہن کر سے اس کے ساتھ رہے گی تو، وہ اگر انسان نہ ہوا یہ چوڑیاں تیرے کس کام آئیں گی؟ اگر وہ انسان ہوا تو جو چوڑیاں پہنا دے گا، لیکن اگر وہ انسان ہی نہ ہوا تو یہی چوڑیاں تیری بیڑیاں بن جائیں گی، یہی تیری تباہی کا باعث بن جائے گی. لیکن عموماً سطحی چیزیں مانگتی ہیں، سطحی چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں. کہتے ہو کسی ملک کے حکمران، ان کو شوق چڑھا کہ ہماری قوم بھی جلوس نکالے، جلسے نکالے، مطالبے کرے، مذاکرات کرے. حکمرانوں کو بڑا پسند ہوتا ہے کہ لوگ مثلا مذاکرات کریں، دھرنے دیں، پھر آئیں ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کریں، ہم کہیں نہیں کرتے، وہ کہیں کریں، پھر بیچ میں آئیں، اور جس طرح بھی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنا شوق ہے حکمرانوں کو، شوق ہوتا ہے مذاکرات کرنے کا، مطالبات ماننے کا. ایک حکمران نے کہا کہ میری مملکت میں لوگ مطالبہ نہیں کرتے. وزیروں کو بلایا کہ کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ ہمارے ملک کے اندر بھی لوگ مطالبات کریں، پھر ہم عوامی نمائندوں کو بلائیں، ان سے مذاکرات کریں، کچھ مطالبات ہم مانیں، کچھ مطالبات نہ ہم مانیں، میڈیا کے اندر تصویریں آئیں، چرچا ہو کہ فلاں حکمران نے اپنی عوام کے مطالبات مان لیے ہیں، ساری دنیا میں ہماری شہرت ہو. وزیروں نے مشورہ دیا کہ لوگوں کو مطالبات کے اوپر مجبور کرنے کے لیے کچھ تکلیفیں پہنچاؤ، ان کی گیس بند کر دو، بجلی بند کر دو، ان کی مہنگائی زیادہ کر دو، حکمران وزیروں کے مشورے پہ کرتا رہا جو بھی کام کرتا تھا لوگ مطالبہ، بجلی بند کرتا تھا وہ یو پی ایس خرید لیتے تھے جا کر، گیس بند کرتے تھے وہ سلنڈر بھروا کے لے آتے تھے جا کر، مہنگائی زیادہ کرتے تھے یہ رشوت لے کے پھر گھر کا سودا کسی طرح پورا کر لیتے تھے، مطالبہ نہیں کرتے تھے. آخر ایک وزیر نے کہا کہ یہ قوم ایسے مطالبہ نہیں کرے گی ان مشکلات کی وجہ سے، ایسا کام کرو ایک قانون بناؤ حکومت کی طرف سے کہ روزانہ جب یہ گھروں سے نکلتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، دفتروں میں، تو روزانہ چوک میں کھڑے کر کے ان کو مرغا بنا کر 10-10 جوتے روز مارے جائیں گے، ایک ہفتہ جوتے ماریں گے پھر یہ مطالبہ کریں گے. قانون بن گیا، فورس، اسپیشل فورس، ایلیٹ فورس بنی جوتا مار، اور جو بھی گھر سے نکلتا وہ ادھر چوک میں اس کو مرغا بناتے، کان پکڑواتے، 10 جوتے مارتے اور پھر بھیج دیتے. ایک ہفتے کے بعد قوم نے مطالبات دھرنا دے دیا، مثلا مطالبات شروع کر دیے، ریلیاں نکالی، جلوس نکالے کہ ہمارے مطالبات قبول کرو. بادشاہ خوش ہوا کہ چلو کوئی نہ کوئی تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اب بلاؤ مذاکرات والے نمائندے، ان کے کون ہیں عوامی نمائندے، ادھر سے حکومتی نمائندے، اب ان میں مذاکرات ہوں گے. آج پہلی میٹنگ میں انہوں نے کہا بھائی بتاؤ عوامی نمائندوں کے کیا مطالبہ ہے تمہارا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے جو قانون بنایا ہے اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ جتنے جوتے مارے ہم کھانے کے لیے تیار ہیں، اس میں اللہ کی رضا ہے حاکم کے جوتے کھانے میں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کہا پھر مطالبہ کیا ہے؟ کہا مطالبہ یہ ہے کہ جوتے کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مارنے والوں کی تھوڑی ہے، ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، لہذا ہماری یہ درخواست ہے کہ جوتے مارنے والی فورس زیادہ کی جائے تاکہ جلدی جلدی آدھے گھنٹے میں یہ کام نپٹایا جائے اور ہم دکانوں پہ جائیں. اس طرح قومیں نہیں نجات دی جا سکتی. کیسے مطالبے کریں ہم اپنے حکمرانوں سے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دو، جو قوم کو جوتے مارے، جو قوم کی تذلیل کریں. انقلاب عقبی یہاں سے شروع ہوتا ہے. انقلاب عقبی کے لیڈر ہیں، انقلاب عقبی کے امام ہیں جو راہ نبوی سے امت کا رخ موڑتے ہیں لیکن امت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نادانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے سرسری پن سے اور سرسری مطالبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں قانع کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے. توجہ فرمائیں، امام خمینی انقلاب لائے شہنشاہ کے خلاف. یہ عجیب تاریخی بات ہے کہ ایک شیعہ مولانا نے، شیعہ عالم نے شیعہ شاہ کے خلاف تحریک چلائی. شہنشاہ بھی شیعہ ہے، امام خمینی بھی شیعہ ہے. بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ایک شاہ ہے شہنشاہ شیعہ اور یہ مولانا اس کو حکومت کرنے نہیں دیتا. وہ بھی کی تو باقی کوئی شاہ شیعہ نہیں تھا. بہت سارے علماء نے اعتراض کیا امام خمینی پر. امام خمینی نے تحریک چلائی، شاہ کو کہا کہ تو بھی طاغوت، تیرا نظام بھی طاغوت، اور تیرے سارے اعمال جھوٹے و فتنہ، اور تو باعث بدبختی ہے اس ملت کے لیے. تحریک چلائی انقلاب کی، لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا. اس دوران شاہ نے خط لکھا بہت سارے علماء کو، علماء قم، علماء مشہد اور دیگر ملکوں کے علماء نجف، بڑے بڑے جید علماء کو، مشہور علماء کو خط لکھا، کہا کہ میں شاہ ایران، آپ علماء کا خدمت گزار، ملت کا خدمت گزار، جو مطالبہ آپ کریں، جو تجویز دیں، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. علماء نے فوراً خط لکھے، میٹنگ کی، اور شاہ کو مطالبات لکھ کے بھیجے. کہا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مسجدوں کی بجلی کا بل فری کر دو، امام باڑوں کی بجلی کا بل فری کر دو، فلاں جگہ میٹر نہیں لگا ہوا اس کو میٹر لگا دو، فلاں جگہ پر یہ کام سہولت دے دو، اور ٹی وی کے اوپر جو عورت خبریں پڑتی ہے اس کے سر پہ دوپٹہ اڑا دو. یہ ہمارے مطالبات ہیں. شاہ نے لکھا کہ سارے مطالبات علماء کے مجھے قبول ہیں، ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں جو میں رد کروں. علماء بہت خوش ہوئے کہ ایسا نیک شاہ، ایک مطالبہ بھی ریجیکٹ نہیں کیا اس نے، سارے مطالبات قبول ہو گئے. امام خمینی نے خط لکھا شاہ کو، کہا کہ تو تحریک میں نے چلائی ہے، تو خط دوسروں کو لکھ کے پوچھتا ہے مطالبات کیا ہے، تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا مطالبہ میرا کیا ہے؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ تیرا ناپاک وجود، تیرا منحوس وجود اس مملکت سے ختم ہو جائے، تو نکل جا، تو طاغوت ہے و طاغوت کا نمائندہ ہے، تاکہ تیرے جانے کے بعد اللہ کی حکومت قائم ہو سکے۔ انقلاب نبوی طاغوتوں سے مطالبہ کرنا نہیں، ضلالت سے مطالبہ کرنا نہیں، ضلالت کے اندر سیٹیں لینا نہیں، بلکہ ضلالت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا اور اس کی جگہ پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس دن ہے جشن میلاد مصطفیٰ کا حق بنتا ہے امت کو۔ عزیزان، آج کے یہ جشن جن میں ایک طرف جشن ہو رہا ہے، دوسری طرف 100 لاشیں پڑی ہوتی ہیں، میں اذان کہہ رہے ہیں، اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے، دو باتیں عرض کرتا ہوں اور پھر بات ختم کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہی صورتحال جو ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کے لیے عزیزان جو لوگ ساکت ہیں، جو لوگ خاموش ہیں، وہ میدان میں آئے۔ وحدت انقلاب نبوی کا رکن ہے، تفرقہ انقلاب عقبی کا ذریعہ ہے۔ امت رسول اللہ کو راہ نبوی سے اتار کر ہٹا کر انقلاب عقبی ملائے تفرقے کے ہتھیار سے۔ تفرقہ بڑا پاکستان میں کامیاب رہا، تفرقے کے امام کامیاب رہے، تفرقے نے راہ نبوی روک کر امت کو انقلاب عقبی اور ضلالت میں ڈالا ہے۔ اور وہ تفرقہ جو آج پہلے شیعہ سنی میں ڈالا گیا اور اب شیعہ کے مابین اور سنی کے آپس میں ڈالا گیا، آج پارا چنار تکلیف دہ حالت میں ہے، بہت تکلیف دہ حالت میں ہے۔ جانتے ہیں آپ مومنین جہاں صورت حال بنی ہوئی، ایک دن پارا چنار دہشت گردوں کے محاصرے میں تھا، اس دن اللہ نے مدد کی اور سرخرو ہوئے عزت کے ساتھ حماسہ خلق کیا، انہوں نے بہادری کے ساتھ بچایا۔ لیکن آج تفرقے کے ہتھیار سے، تفرقے کے خنجر سے آپس میں دو گروہ بن کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے۔ تفرقے کا ہتھیار وہ کام کرتا ہے جو بندوق اور گولا بھی نہیں کر سکتا، بارود نہیں کر سکتا، تفرقہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر سطح پر اتحاد و وحدت کو زندہ کرنا ہے، شیعہ سنی کے درمیان، شیعہ و شیعہ کے درمیان، سنی و سنی کے درمیان۔ امت رسول اللہ کا جو عضو جہاں بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے، ایک جسم کی طرح، سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں سارے شیعہ ہو جائیں یا سارے سنی ہو جائیں، نہ، ایک جسم اس وقت قائم ہوتا ہے، نہ کہ بازوؤں کو بھی ٹانگیں بنا دو، ٹانگوں کو بازو بنا دو، بازو بازو رہے، پاؤں پاؤں رہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، ایک پیکر کا حصہ بن جائیں، تو پھر پاؤں بازو کے کام آتے ہیں، بازو پاؤں کے کام آتا ہے۔ لیکن اگر خارش شروع ہو جائے تو پھر بازو پاؤں کو نوچتا ہے اور پاؤں بازو کو نوچتا ہے، خارش زدہ وجود جب ہو جائے۔ اس خارش کا علاج کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو خارش نہ کرے، ایک دوسرے کو دکھائے نہ، اتحاد و وحدت کے ذریعے سے۔ اور ایک نقطہ جو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اسوہ و نمونہ خود آپ کے اسی علاقے سے، اسی خطے سے، جو ہمارے عزیز نے، شہید اعتزاز نے قائم کیا، کہ آ کر دہشت گردی سے ڈرا نہیں، اسے پتا تھا یہ خود کش بمبار ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹا، ڈرا نہیں۔ جب علم بھی تھا اس کو کہ یہ شخص آیا ہے قتل عام کے لیے، یہ شخص آیا ہے دہشت گردی کے لیے، ڈرا نہیں۔ ڈرنے، اگر ڈر جاتا تو بہت سارے مر جاتے، بہت زیادہ نقصان ہو جاتا۔ اس نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن یہ نمونہ پیش کر دیا۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے ایک جان قربان کر کے بہت ساری جانیں بچا لیں، میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ ایک اعتزاز نے ایک راہ کھول دی ہے، ایک اعتزاز نے نجات امت کا راستہ دکھا دیا ہے، یہ درحقیقت رہبر امت بن گیا ہے۔ امام خمینی نے ایک 13 سالہ بچے کو کہا تھا، لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے نہ کہو رہبر، بلکہ کہا اس بچے کو کہو رہبر، یہ شہید فہمیدہ، حسین فہمیدہ، 13 سالہ بچہ، کہ جب فوج نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، دشمن آیا ٹینک لے کر، کچھ بھی نہیں تھا ٹینک کو روکنے کے لیے، اس بچے نے اپنے جسم کے ساتھ گرنیٹ باندھی اور ٹینک کے چین کے نیچے جا کر لیٹ گیا. وہ چھوٹا سا 13 سالہ بچہ, اس کا نام تھا حسین فہمیدہ. اور امام خمینی نے فرمایا کہ در حقیقت رہبر یہ ہے, رہبر کس کو کہتے ہیں؟ جو امت کو نجات کا راستہ بتا دے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ 13 سالہ بچہ اس قوم کا رہبر ہے, کہ جب قوم کے اندر بچنے کے لیے یہ روحیہ آ جائے, یہ جذبہ آ جائے, وہ قوم بچ سکتی ہے. در حقیقت یہ ایک شہید ایسا نہیں ہے جس نے خود شہید ہو کر سکول بچا لیا یا جانیں بچا لی, بلکہ اس نے امت کی نجات کا راستہ کھول دیا اور رہبری کر دی. یہ در حقیقت رہبر قوم بن گیا ہے. اور اس کو اسی عنوان سے دیکھیں عزیزم, پارا چنار نمونہ ہونا چاہیے تھا, پارا چنار کو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا, پارا چنار پورے پاکستان کے لیے مقاومت کا نمونہ ہونا چاہیے تھا. لیکن دشمن نے آ کر تفرقے کے ہتھیار سے وہ زخم لگایا. تکلیف دے کہ ہم سب کا فریضہ ہے, علماء و عوام کا, آپ سب کا, کم از کم کام یہ کر سکتے ہیں کہ تفرقے کی مذمت کریں, اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں. جو بھی کسی بھی حوالے سے اس کے اندر ملوث ہے کسی بھی موقف کے ساتھ, وہ قابل تعریف نہیں ہے, قابل مذمت ہے. اس لیے کہ پوری قوم کا وقار, دین کا وقار, ملت کا وقار نابود ہونے جا رہا ہے, کہ خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ یہ حالت ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کرے گا. آپ سب مل کر پارا چنار کے مومنوں کو, پارا چنار کے ذمہ داروں کو یہ بات باور کرائیں کہ وہ راستہ جو اپنایا ہے وہ چھوڑ دیں, اور اس کے بجائے اتحاد و وحدت کے ساتھ, اگر کسی کو قربانی دینے کے وقت بھی ہے تو وہ بھی ہے وقت ہے قربانی دینے کا, اس وقت ہے قربانی دے جا کر, یہ قربانی کا وقت ہے. جو بھی فریق خاموش ہو جائے, ساکت ہو جائے, در حقیقت بہت بڑی قربانی اس نے دی ہے امت کو بچانے کے لیے اور ملت کو بچانے کے لیے. وہ راستہ جو اپنایا ہے وہ راستہ خطرناک حد تک چلا جائے گا انشاءاللہ. خدا و تبارک و تعالی تمام امت اسلامیہ کے اندر, پوری دنیا میں وہ بالخصوص مملکت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرمائے, اور اس دن کی امید کے ساتھ کہ جب پروردگار اس ملت کو بیداری عطا فرمائے, وحدت عطا فرمائے, اور ایک مشت ہو کر اس ملک کے اندر انقلاب نبوی برپا کرے انشاءاللہ, اور امت کی یہ موجودہ حالت تکلیف دے, وہ ایسی حالت جس پر رسول اللہ راضی نہیں ہے, اس حالت سے نکلے, تفرقے سے نکلے, تقسیم سے نکلے, غفلت سے نکلے, اور ساری امت شیعہ و سنی مل کر اس مملکت کو ایک نمونہ مملکت بنائے انشاءاللہ. چند جملے دعا کے خدا و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارا بحق رحمت للعالمین, بحق ایام میلاد رسول اللہ, بحق مولود ربی, پروردگارا اس امت رسول اللہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. پروردگارا اس امت کو تفرقے سے نجات عطا فرما, تفرقہ بازوں کو نیست و نابود فرما, اس امت کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما, ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, اس ملک کے اندر نظام الہی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما, ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, دہشت گردی, فرقہ واریت, تفرقہ, نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما. آپ تمام امت اسلامیہ کی وحدت و اتحاد کے لیے, محبت و الفت کے لیے, مملکت پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے, اور انقلاب نبوی و نظام الہی کی برقراری کے لیے, اور تمام امت کی حفظ و سلامتی کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے صلوات محمدی پڑھیے محمد آل محمد پر،